سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 8 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
تحریک انصاف کا نیٹو سپلائی کے خلاف احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
سعودی عرب کے ولی عہد اور مسجد نبوی کے امام بھارت کے دورے پر، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، یوکرین کے نئے وزیر اعظم آرسنی یاتسنیوک نے معزول صدر وکٹر یانوکوویچ پر سرکاری خزانے سے اربوں ڈالر مالیت کی رقم چرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور سامعین اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے نیٹو کے سامان کی سپلائی بند کرنے کے اپنے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے سامان کی فراہمی کی ناکابندی ختم کرنے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے اس بارے میں ایک حکم کے تناظر میں کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی نے لگ بھگ 3 ماہ بعد صوبے کے راستے افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے رسد کو روکنے کے لیے احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں اس بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ سال نومبر میں پاکستانی علاقوں میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاجاً افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والے ٹرکوں کو دھرنا دے کر روک دیا تھا۔ تحریک انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے پر کور کمیٹی کے اجلاس میں تفصیلی تبادلہ خیال کرنے کے بعد متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے رصد کی بندش کے لیے دھرنے ختم کیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ تحریک انصاف عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے اور کور کمیٹی نے نیٹو سپلائی روکنے کے لیے کیمپ لگانے والے کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ رواں ہفتے ایک مقامی تاجر کی درخواست کی سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی فرد یا سیاسی جماعت کو صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان جانے والے سامان کے ٹرکوں کو روکنے یا ان کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں، اور ایسا کرنا غیر قانونی ہے۔ تاجر لال خان نے عدالت عالیہ میں درخواست دائر کر رکھی تھی کہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے کارکن افغانستان جانے والے ٹرکوں کو روک کر ان کے کاغذات چیک کرتے ہیں، جس سے ڈرائیور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ عمران خان نے گزشتہ سال نومبر میں افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے رصد کی ترسیل روکنے کے لیے دھرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں صوبائی حکومت شامل نہیں ہوگی اور یہ کام ان کی جماعت کے کارکن کریں گے۔ افغانستان میں تعینات امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے لیے سامان رسد کا ایک بڑا حصہ پاکستان کے 2 زمینی راستوں سے گزرتا ہے۔ اس کے لیے خیبر پختونخوا سے ملحقہ تورخم اور بلوچستان میں چمن کی سرحدی گزرگاہ استعمال ہوتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جمعرات کے روز اپنے پشاور کے دورے میں کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے واقعات کے باوجود حکومت اب بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ امن کے راستے کو ترجیح دے گی۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے حکومت نے اہم فیصلے کیے ہیں جن کا باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی گلی کوچوں میں اب تشدد کی کاروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جمعرات کو پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اللہ اور وزیر اعلی پرویز خٹک سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی حکومت امن کے لیے مذاکرات کو ترجیح دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی دہشت گردانہ کارروائیوں کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔
اس وقت تک ڈائیلاگ ہی ترجیح ہے، مگر چونکہ ڈائیلاگ کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے حملے بھی جاری تھے، دہشت گردی کی کاروائیاں بھی ہو رہی تھیں، تو ایک پالیسی شفٹ حکومت نے لیا اور وہ یہ کہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا ہے، مگر دوسری طرف سے تشدد کی کاروائیاں ہوئیں تو اس کا جواب دیا جائے گا۔
حالیہ ہفتوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کاروائیوں اور طالبان کے کمانڈر کی طرف سے سیکورٹی فورسز کے 23 اہلکاروں کو قتل کرنے کے دعوے کے بعد شدت پسندوں اور حکومت کی درمیان مذاکرات کی کوششیں تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران سیکورٹی فورسز نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان، خیبر پختونخوا اور ہنگو کے علاقوں میں فضائی کاروائیوں میں 90 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں کے ایسے گروہ پر نظر رکھی ہوئی ہے جو بات چیت کے خواہش مند ہے اور ان سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔
ہم خاص طور پر ان بہت سے گروپوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہم سے پچھلے چند مہینوں میں رابطے میں تھے اور جو واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں اور ان کے انہوں نے پاکستان کے خلاف کاروائیاں بھی نہیں کی، تو ہم پرعزم ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے آگے بڑھنا جائیں گے حکومت پرخلوص انداز سے ان سے بات آگے بڑھائے گی، مگر تشدد کی کاروائیاں پاکستان کی گلی کوچوں میں اب یہ کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہیں۔
چودھری نثار علی خان نے بتایا کہ وزیر اعظم جلد ہی چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کا اجلاس بلائیں گے جس میں قومی داخلی سلامتی کے معاملات کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر کے بقول امن و امان بحال کرنے کے لیے وفاق صوبائی حکومتوں سے بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیر اعظم کے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ وزیرستان کے قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری فضائی حملے کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے جمعرات کو اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائیہ کی مدد سے کی جانے والی کاروائیاں اب تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے طالبان سے مذاکرات کے مستقبل پر کہا کہ شدت پسندوں کی طرف سے اب تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہے۔
شمالی وزیرستان کے بارے میں نے جیسے کہا، کل آپ نے پرائم منسٹر کی بات بھی سن لی کہ جی جو وہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے ایئر ایکشن وہ کافی اب تک افیکٹو ہے۔ جو خبریں آئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ ابھی تک اسٹرائک جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد ڈائیلاگ کے جو تھوڑی بہت بات ہو رہی ہے اس میں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس مجھے نظر نہیں آتا، اور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں اور تمام پارٹیوں سے کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔
حکومت اور طالبان کی تشکیل کردہ کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کے باوجود عسکریت پسندوں کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل اور دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد بات چیت کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا تھا، جس کے بعد حالیہ دنوں میں جیٹ طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے وزیرستان کے علاوہ خیبر ایجنسی اور ہنگو کے دور افتادہ علاقوں میں کی گئی فضائی کاروائیوں میں عسکری حکام کے مطابق غیر ملکیوں سمیت درجنوں جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ تاہم جن علاقوں میں یہ کارروائی کی گئی وہاں تک میڈیا کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ سعودی عرب کے کہنے پر شام میں حکومت مخالف باغیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کی خبروں کی ایک بار پھر تردید کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔
آرمز کے بارے میں جو خبر ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ اس پہ تجویز تک نہیں آئی۔ یہ نہیں کہ ان کی تجویز تھی اور ہم نے ریجیکٹ کر دی، نہیں، تجویز تک نہیں آئی، اور ہمارا جو پالیسی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس قسم کا کام کریں۔ ویپن بھی نہیں خریدے ہم، جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری ٹریننگ وغیرہ ہے، ابھی ویپن وہ دنیا بھر سے ویپن خریدے ہیں، ہمارے تو اتنے زبردست ویپن نہیں ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ضرورت ہے۔ جو جنیوا ون کے 2012 کا کمیونیکے تھا اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے ٹرانزیشنل گورننگ باڈی اینڈ وی ہیو یوزڈ وتھ فل پاورز، ہم نے ایگزیکٹلی وہی لفظ استعمال کیا، اس میں کوئی ہم نے نئی بات نہیں کی، جو پہلے ہم جنرل اسمبلی میں کر چکے ہیں، سیکورٹی کونسل میں بھی کر چکے ہیں، تو اس میں اس لیے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
حال ہی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سمیت اعلیٰ حکام پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور ان کی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں دفاع سے متعلق تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک اسلام دشمن فلم کو یوٹیوب سے ہٹانے کے امریکی عدالت کے حکم کا پاکستان میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
سن 2012 میں اسلام مخالف فلم انوسنس آف مسلمز کے مناظر یوٹیوب پر آنے کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں پرتشدد مظاہروں میں لگ بھگ 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ املاک کو بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ ان مظاہروں کے بعد پاکستانی حکومت نے 17 ستمبر 2012 کو یوٹیوب تک رسائی بند کر دی اور یہ پابندی تاحال برقرار ہے۔ انٹرنیٹ تک بلا روک ٹوک رسائی کے لیے پاکستان میں کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل کے سربراہ شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی عدالت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے آ جانے کے بعد اب ہماری اتھارٹیز کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز کو بلاک رکھیں۔ سو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری حکومت اس بین کو ملک میں جاری رکھتی ہے تو یہ بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔
پاکستان میں انٹرنیٹ کے صارفین خصوصاً شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد یوٹیوب کی بندش کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے ہیں۔ یوٹیوب سے متعلق امریکی عدالت کے فیصلے پر پاکستانی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یاد رہے کہ فلم انوسنس آف مسلمز میں کام کرنے والی ایک اداکارہ سنڈی لی گارشیا کی طرف سے دائر درخواست پر سان فرانسسکو کی 9th یو ایس سرکٹ کورٹ نے اپنے فیصلے میں یوٹیوب کی مالک کمپنی گوگل کو حکم دیا کہ وہ اپنی ویب سائٹ سے اس فلم کو ہٹائے۔ اداکارہ کا موقف تھا کہ فلم کے بارے میں ان سے دھوکہ کیا گیا کیونکہ اس فلم کی تیاری میں انہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ اسلام مخالف ہوگی۔ ان کے بقول اس میں کسی بھی مذہب یا اسلام مخالف کوئی کام نہیں کیا گیا تھا۔ سنڈی کے مطابق اس فلم کے منظر عام پر آنے کے بعد انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ ویب سائٹ کا موقف تھا کہ اس فلم کے جملہ حقوق اداکاروں کے پاس نہیں بلکہ فلم سازوں کے پاس ہیں، لہٰذا وہی اسے یوٹیوب سے ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن امریکی عدالت کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں اداکارہ کے اس بیان کا احترام کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے جس فلم میں اداکاری کی وہ مکمل ہونے کے بعد سامنے آنے والی فلم سے مختلف تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز اور مسجد نبوی کی امام ڈاکٹر عبد المحسن القاسم ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی زبانی۔
سعودی عرب کے ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز السعود اور مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر عبد المحسن القاسم اس وقت بھارت کے الگ الگ دورے پر ہیں۔ سلمان بن عبدالعزیز بدھ کے روز بھارت پہنچے ہیں تو مسجد امام نبوی جمعرات کے روز۔ سعودی ولی عہد نے، جو کہ وہاں کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع بھی ہیں، بھارت کے نائب صدر حامد انصاری اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ان کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دفاع کے شعبے میں اشتراک و تعاون میں اضافے کی غرض سے ایک قرارداد مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ 2006 میں سعودی عرب کے حکمراں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دورے کے بعد یہ دوسرا بڑا دورہ ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ بھارت میں ٹیکس نظام سعودی سرمایہ کاری کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ولی عہد کے ساتھ دورے پر آئے صنعت و تجارت کے وزیر توفیق الربیعہ نے بھارت سے کہا کہ وہ ٹیکس نظام کو آسان بنائے تاکہ سعودی عرب یہاں خاطر خواہ سرمایہ کاری کر سکے۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر عبد المحسن کا بھارت میں کئی تقریبات میں شرکت کا پروگرام ہے۔ سعودی سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق وہ 28 فروری کو آسام کے گوہاٹی میں مسلمانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت پر آسام جا رہے ہیں۔ یکم مارچ کو وہ دہلی کے مسلم اکثریتی علاقے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک اسلامی تعلیمی ادارے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے زیر اہتمام ایک دو روزہ سیمینار میں شرکت کریں گے۔ یہ سیمینار مرکز کے بانی مولانا عبدالحمید رحمانی کی حیات و خدمات کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ جامعہ سنابل کے میدان میں ہونے والے اس سیمینار میں امام مسجد نبوی خطاب کریں گے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کی امامت بھی کریں گے۔ 2 مارچ کو رام لیلا میدان میں ہونے والی 2 روزہ اہل حدیث کانفرنس میں شرکت کریں گے اور 3 مارچ کو دہلی کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز کی امامت کے ساتھ خطاب بھی کریں گے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یوکرین کے سرحدی شہر کریمیا میں مسلح افراد نے سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ یوکرین کا وہ علاقہ ہے جس کے ماسکو کے ساتھ قریبی اور مضبوط تعلقات ہیں اور یہاں روسی بحریہ کا اڈہ قائم ہے۔ روس نے سرحد پر چوکسی کے لیے اپنے جنگی طیارے روانہ کر دیے ہیں۔ اس بارے میں الزبت ایرٹ کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
الیگزینڈر ٹورچنیوف نے اپنے طاقتور پڑوسی کو خبردار کیا کہ اگر روسی فوجوں نے سیواستوپول میں اپنے اڈے سے آگے پیش قدمی کی تو یوکرین اسے فوجی جارحیت تصور کرے گا۔ روس نے یوکرین کے روس کے حامی صدر وکٹر یانوکوویچ کی برطرفی کے بعد کریما کی روسی زبان بولنے والی اکثریتی آبادی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس نے اپنے بحیرے اسود کے بحری بیڑے کے لیے اپنے جنوبی جزیرے نما پر ایک فوجی اڈا لیز پر لے رکھا ہے۔ جمعرات کے روز ایک ویڈیو پر نامعلوم بکتر بند گاڑیوں کی قطاریں دکھائی گئی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علاقائی دارالحکومت سمفروپول کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سمفروپول میں راتوں رات مسلح افراد نے سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس پر روسی پرچم لہرایا ہے۔ ایک مکین میگزین نے جس نے اپنا آخری نام نہیں بتایا عمارتوں پر قبضہ کرنے کی منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو پتا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کوئی 30 مسلح افراد کو دیکھا جنہوں نے عمارتوں میں متعین پولیس والوں کو نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور اپنے ساتھ راکٹ، بم اور دوسرے ہتھیار لے کر آئے تھے۔ یہ تھے ایک مکین۔ یوکرین اور روس کے درمیان یوکرین کی سرحد پر بھی کشیدگی شدید ہے کیونکہ روس نے علاقے میں ہنگامی فوجی مشقوں کا حکم دیا ہے۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شیگن نے مشقوں میں قومی سلامتی کے خطرے سے نمٹنے کے واسطے فوجوں کی تیاری کی حالت کی آزمائش قرار دیا ہے۔ مشرقی یوکرین روایتی طور پر خود کو مغربی یوکرین کے مقابلے میں ماسکو سے زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ یوکرین کے سیاسی اور معاشی اتحاد کے مستقبل نے مسٹر یانوکوویچ کے خلاف شورش کو ہوا دی۔ جمعرات کو یوکرین کے برطرف لیڈر کا روسی نیوز ایجنسیز نے یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ اب بھی خود کو یوکرین کا سربراہ مملکت سمجھتے ہیں اور روس سے اپنی ذاتی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے۔ بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یوکرین میں روسی فوجی مداخلت ایک سنگین غلطی ہوگی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے نئے وزیر اعظم آرسنی یاتسنکوف نے معزول صدر وکٹر یانوکوویچ پر سرکاری خزانے سے اربوں ڈالر مالیت کی رقوم چرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ جمعرات کو پارلیمان نے حزب مخالف کے معروف رہنما مسٹر یاتسنکوف کی عبوری حکومت کے نئے سربراہ کے طور پر منظوری دی۔ شمالی نائجیریا میں عینی شاہدوں اور مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بوکو حرام سے تعلق رکھنے والے مشتبہ عسکریت پسندوں نے کم از کم 33 افراد کو ہلاک کیا ہے اور مسیحی کالج کو نظر آتش کر دیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ 3 حملوں میں 6 حملہ آور بھی مارے گئے جبکہ 1 فوجی اور 3 عام شہری مارے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فوج ہمیشہ ہی ہلاکتوں کی تعداد کم بتاتی ہے۔ اس بارے میں نیروبی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ صلاح الدین احمد۔
دہشت گرد ایسے ٹھکانوں پر حملے کرتے رہتے ہیں جہاں سرکاری عہدیداروں اور فوجیوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر یہ حملہ اسی کی ایک کڑی تھی۔ جائے واردات پر اخبار نویسوں کے ساتھ گفتگو میں مقامی کمشنر عبداللہ حسین حسن نے کہا کہ ان حملہ آوروں کا ہدف ریسٹوراں میں کھانا کھانے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے لوگوں سے بھرے ہوئے ریستوراں پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے ریستوراں کے سامنے ایک گاڑی کو بھگ سے اڑا دیا اور بے گناہ لوگوں کو ہلاک کیا۔ ایک اور مقامی کمشنر نے بتایا کہ ہم جائے وقوع پر بھاگ کر پہنچے، ہم نے وہاں سے کچھ میتیں اور زخمی اٹھائے، لیکن جب ہم ریستوراں کے اندر گئے تو ہمارے لیے یہ بتانا مشکل ہو گیا کہ فوجی کون ہے اور شہری کون۔ عسکریت پسند تنظیم الشہاب نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے سیکیورٹی افواج کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ تنظیم پہلے بھی شہریوں کو انتباہ کرتی آئی ہے کہ وہ ان علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں جہاں شمالی حکومت کے فوجی اور سرکاری اہلکار مصروف کار ہوتے ہیں۔ میڈیا کے نام ایک بیان میں صومالیہ کے وزیر اعظم ابدی ویلی شیخ احمد نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسلام اور پرامن صومالی عوام کے ساتھ غداری قرار دیا۔ الشباب کا ایک وقت مغدیشو پر قبضہ تھا، لیکن افریقی اتحاد اور صومالیہ کی فوجوں نے انہیں سن 2011 میں وہاں سے نکال باہر کر دیا تھا۔ الشباب کے اب بھی وقتاً فوقتاً شہر میں حملے جاری ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے اس نے صدارتی محل کے قریب ایک کار بم دھماکہ کیا تھا اور اس کے بعد حملہ کر کے 17 افراد کو ہلاک کیا تھا، لیکن خود صدر محفوظ رہے۔ صومالی حکومت اس جنگجو تنظیم کے خلاف ڈٹ جانے کا عہد کر چکی ہے اور اس نے کہا ہے کہ دارالحکومت کی سڑکوں کو محفوظ بنایا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں صلاح الدین احمد، اردو وی او اے واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا کے اقتصادی شعبے کے اعلی حکام نے چین کے خفیہ دورے کیے ہیں۔ چین نے ان خبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بے حد اہم نوعیت کے ہیں۔ اس بارے میں شینن وین شانٹ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
جنوبی کوریا کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا نے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور تجارت کے شعبے سے منسلک دو اعلی حکام کو دوبارہ ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شمالی کوریا چین کے ساتھ اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بحال کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چنگ ینگ کہتی ہیں، چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دیکھی ہے۔ تاہم ایک قریبی ہمسائے کے ناطے چین سمجھتا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ اس کے تعلقات نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان بلکہ علاقے کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے میڈیا نے بعض سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی دی ہے کہ ان میں سے ایک اہلکار نے پچھلے ہفتے چین کا خفیہ دورہ کیا تھا، جس کا مقصد چین سے سرمایہ کاری حاصل کرنا تھا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اقتصادی ترقی کے اسٹیٹ کمیشن کے چیئرمین کم کی سوک نے سنگاپور اور ملائیشیا کا بھی دورہ کیا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی کے پروفیسر وینگ ڈونگ کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کار شمالی کوریا میں سرمایہ کاری کرنے سے کسی قدر گریز کرتے رہے ہیں، تاہم اب صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر تجزیہ کار اتفاق کریں گے کہ یہ طاقت کی جنگ ہے، یہ مختلف نظریات کے درمیان جنگ نہیں ہے، یعنی اصلاحات کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے۔ چین اور شمالی کوریا کے درمیان حالیہ برسوں میں تجارت میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم اس کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چینی سرمایہ کاروں کو شمالی کوریا میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے دورہ چین کے موقع پر کہا تھا کہ چین شمالی کوریا پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دے۔ بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے اقتصادی اشتراک جاری ہے اور چین شمالی کوریا میں سن 2015 تک تیز رفتار ریلوے لائن کا منصوبہ مکمل کرنے والا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ دنیا کی متعدد حکومتوں نے اظہار رائے پر سخت ضابطے لاگو کر رکھے ہیں اور جابرانہ قوانین کے استعمال سے شہریوں کو آفاقی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے بارے میں سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعرات کو بتایا کہ متعدد حکومتیں سیاسی بنیاد پر قائم کیے گئے مقدمات کا طریقہ اپنا رہی ہیں اور اختلاف رائے پر کنٹرول کی غرض سے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں، چاہے ان آلات کو عام چوراہوں پر نصب کیا جاتا ہو یا پھر ٹیکنالوجی کے دیگر طریقوں کے ذریعے۔ کیری نے کئی ایک حکومتوں کا نام لیتے ہوئے کہا جو بقول ان کے اپنے ہم وطنوں کے انسانی حقوق غصب کر رہی ہیں، جن میں شام، روس، چین، کیوبا، مصر، بنگلہ دیش اور حالیہ دنوں کے دوران معزول ہونے والی یوکرین کی حکومت شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی 80 حکومتوں نے ہم جنس پرستوں کے خلاف امتیازی سلوک پر مبنی قوانین وضع کر رکھے ہیں۔ امریکہ نے شمالی کوریا کی طرف سے جنوبی کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 4 میزائلوں کے تجربے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے برطانوی ہم منصب ولیم ہیگ نے مسلح تنازع میں گھرے علاقوں میں جنسی تشدد کی روک تھام کی عالمی کوششوں کے حق میں اپنی آواز بلند کی ہے۔ اس بارے میں زلیتکا ہوگ کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
مسلح افواج جنسی تشدد کو اپنے سپاہیوں کے لیے مالی غنیمت کے طور پر یا جن آبادیوں پر وہ غلبہ پانا چاہتے ہیں انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے اور یا پھر انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ طویل عرصہ گزرنے کو آیا ہے کہ اس طرح کے تشدد پر سزائیں نہیں دی گئیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کیا جائے۔ کوئی ایک بھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ فوج یا حکومت کی اعلیٰ ترین سطح کا کوئی ایک بھی ایسا شخص جس نے اس قسم کے حملوں کی قیادت کی تھی، ان میں ملوث رہا تھا، ان کے بارے میں جانتا تھا یا انہیں منظم کیا تھا، وہ آج کے بعد کبھی بھی امریکہ کا سفر کرنے کے لیے ویزا حاصل نہیں کر سکے گا۔ جان کیری نے کہا کہ ہر امریکی سفارت خانے اور بیرون ملک قائم مشن کو اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ کوئی قیمت ہونی چاہیے جو انہیں چکانی پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے علاوہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے بھی کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں بوسنیا، سوڈان، لائبیریا، گوٹے مالا اور بہت سے دوسرے مقامات پر ہونے والے تنازعوں میں جنسی تشدد کے بڑی حد تک شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں اور اس مسئلے کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
It's a moral responsibility, but it's also
یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا تعلق تنازعوں کی روک تھام سے بھی ہے۔ اس کا تعلق تنازع کے بعد کمیونٹیز کو مل کر کام کرنے میں مدد دینے سے بھی ہے، جو تنازع کی روک تھام کا ایک بنیادی حصہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے کہا کہ اس قسم کے تشدد کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں جو چیز موجود نہیں ہے وہ ہے بڑی حکومتوں کا اس پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا یا اس پر زور دینا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی شرکت اس صورتحال میں تبدیلی کا سبب بنے گی، کیونکہ یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا سفارتی نیٹ ورک رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ زینب ہوا بینگورا نے خواتین پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے اس جرم کے خلاف جنگ میں مردوں کی شرکت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ جنسی تشدد کے خلاف ایک قرارداد لا چکی ہے۔
And the challenge is why the foreign secretary is doing the June conference.
اور اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ جن فیصلوں پر اقوام متحدہ میں ہم متفق ہو چکے ہیں انہیں حکومتیں قومی سطح پر اپنائیں، ان کی ذمہ داری لیں اور ان پر عمل درآمد کرائیں۔ بینگورا کا کہنا تھا کہ جنسی تشدد کے خلاف قرارداد پر 140 ملکوں کے دستخط ہونے سے بڑا فرق پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جنسی تشدد کی روک تھام کا تقاضا امن معاہدے کے لیے ہونے والے ہر مذاکرات کا حصہ ہے۔ دنیا بھر کی خواتین کے مسائل پر ایمبیسیڈر ایٹ لارج کیتھی رسل نے کہا کہ زمانۂ جنگ میں جنسی تشدد کے مرتکب افراد کو سزائے دینے کے معاملے میں جمہوری کانگو میں گشتی عدالتوں کا استعمال بین الاقوامی عدالتوں کی نسبت تیز تر اور زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے. ہمارے پاس جج ہیں, کانگوں کے پروسیکیوٹرز ہیں. یہ ججز وہ ہیں جو باہر نکلتے ہیں اور جو دوسرے علاقوں کا سفر کرتے ہیں, اور وہ ان کی کمیونٹیز میں جا کر مقدمے سنتے ہیں. مقدمے کی سماعت پر 2 ہفتے لگتے ہیں اور فوراً انصاف مل جاتا ہے. کیٹی رسل کا کہنا تھا کہ جنسی زیادتی کا ہدف بننے والوں کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انصاف ہوتا ہوا دیکھیں. جان کیری اور ولیم ہیگ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان جرائم کو کچلنے کا بہترین طریقہ اس کے مرتکب افراد کو سزائیں دینا ہے. برطانیہ اس سال جون میں جنسی تشدد پر ایک اہم بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کرنے والا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6:30, بھارت میں 7, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 8:30 ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نواز شریف حکومت جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ایک سیکیورٹی پالیسی تیار کر رہی ہے جس میں ہر پہلو کا احاطہ کیا جائے گا. اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں.
نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے پارلیمان میں ملک کی پہلی داخلی سلامتی کی پالیسی پیش کرنے کے ایک روز کے بعد وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے بتایا کہ پاکستان کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک جامع قومی سلامتی پالیسی کی تیاری کا عمل بھی جاری ہے. جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین اس پالیسی کے مختلف نکات پر غور کر رہے ہیں.
اس میں جو فارن پالیسی کے مختلف ڈائمنشن ہیں, افغانستان, ریلیشن انڈیا, ریلیشن یو ایس اے, جب وہ ایلیمنٹس کلیریفائی ہو جائیں گے دین یو ول ہیو. اس کے بعد ڈیفنس پالیسی, اٹ پارٹلی ڈیپینڈز آن یور فارن پالیسی, کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں, ہم صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دین یو فارمولیٹ. اور انٹرنل پالیسی آف کورس از سیپریٹ ڈائمنشن. یہ چونکہ ارجنٹ تھا تو یہ پہلے آ گئی ہے, باقی 2 آئیں گی ان دی نیکسٹ فیو ویکس ونس یو ہیو ڈن دی ریسرچ.
وزیراعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے متعلق مجوزہ سیکیورٹی کا معاہدہ واشنگٹن اور کابل کے درمیان معاملہ ہے, اور افغانستان بحیثیت خود مختار ملک اس پر خود فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے, اس لیے اسلام آباد اس پر کوئی رائے نہیں رکھتا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ رواں سال کے اواخر میں غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد اسلام آباد کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں مسلح بغاوت میں غیر معمولی اضافہ نہ ہو جائے, جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور عوامی نیشنل پارٹی کے قانون ساز امیر خان ہوتی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں قیام امن کے لیے دونوں ہمسایہ ممالک میں تعاون ناگزیر ہے.
لانگ ٹرم کے لیے ضرور پالیسیز اچھی بات ہے, وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیز بدلتی ہیں, پالیسیز بننی چاہیے, لیکن ہماری جو ضرورت ہے وہ ابھی کی ابھی ہے. ہمیں ابھی کی ابھی امن کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنی پوری فوج کو بھی وزیرستان میں لے کر چلے جائیں اور تعاون نہ ہو, یا پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ یا افغانستان کی طرف سے ہمارے ساتھ, تو جو کاروائی ہوگی وہ کامیاب بدقسمتی سے نہیں ہوگی. تو افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا.
پاکستانی افغان اور امریکی سیکیورٹی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ کسی بھی فوجی کارروائی سے بھاگ کر عسکریت پسند پاک افغان سرحد کے قریبی پہاڑی علاقوں میں اپنی آماجگاہوں میں چھپ جاتے ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی بھی مخصوص گروہ کی حمایت نہیں کرتا, اور وہاں قیام امن کے لیے افغانوں کی زیر قیادت مفاہمتی عمل کی حمایت کرتا ہے. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں ایک شیعہ اور ایک سنی رہنما اور ان کے بیٹے کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اس بارے میں تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
جمعرات کو کراچی کے علاقے ناظم آباد میں مذہبی اسکالر علامہ تقی ہادی نقوی اور سچل کے علاقے میں مدرسے کے محتمم مولانا علی حسن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ناظم آباد میں بورڈ آفس کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے علامہ تقی ہادی نقوی زخمی ہو گئے. انہیں فوری طور پر عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا, لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. مقامی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر عبدالحق کا کہنا تھا،
علامہ صاحب کو شہادت جو ہوئی ہے اس کو تین گولیوں کے وجہ سے لگنے کی وجہ سے اس کو جو تینوں انجریز ہے وہ فیس پہ چہرے پہ موجود تھی۔
دوسری طرف شہر کے علاقے سچل میں ایک مدرسے کے مہتمم مولانا علی حسن اور ان کے بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کی ان وارداتوں کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پچھلے دنوں پولیس کی جانب سے کراچی آپریشن کے شہر پر اثرات کے حوالے سے جاری کی جانے والی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق آپریشن سے شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 56% کمی آئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے 12 کوشش کے باوجود صورتحال پر پولیس کا موقف حاصل نہ ہو سکا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کا دعویٰ ہے کہ شمالی وزیرستان میں کیے جانے والی فضائی کاروائیاں کامیابی سے جاری ہیں، لیکن وہ امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹوں کی تردید کر رہا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائیوں کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ نیٹ ورک افغانستان میں طالبان کا قریبی اتحادی ہے اور افغان اور امریکی افواج کے خلاف حملے کرنے کے لیے معروف ہے۔ اس بارے میں ایاز گل کی رپورٹ۔ پاکستان کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کاروائی میں 100 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق وسط ایشیائی ریاست ازبکستان سے ہے۔ کاروائی میں عسکریت پسندوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں حکومت نے عسکریت پسند نیٹ ورکوں کے ساتھ امن بات چیت کی کوشش کی ہے تاکہ پاکستان میں برسوں سے جاری تشدد کو روکا جا سکے، لیکن عام شہریوں اور فوجی اہداف پر کیے جانے والے مسلسل حملوں کی وجہ سے وزیراعظم نواز شریف کو مجبوراً امن بات چیت کو روکنا پڑا اور تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی بحالی کو اشتعال انگیزیوں کی غیر مشروط بندش سے مشروط کرنا پڑا۔ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں اخبار نویسوں کو بتایا ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں سزا کے طور پر کی جانے والی فوجی کارروائی اندرونی سلامتی کی نئی پالیسی کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت طالبان کی جانب سے ملک میں کیے جانے والے کسی بھی حملے کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا،
دی پریزنٹ گورنمنٹ اینڈ دی لیڈرشپ دی پرائم منسٹر محمد نواز شریف ہیز کم ٹو پاور ود اے کلیئر
وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت ایک بڑے واضح مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کو شدت پسندی، عدم رواداری اور تشدد کی کسی بھی قسم سے پاک کیا جائے۔ بطور قوم یہ ہماری بقا کے لیے ناگزیر ہے اور ہماری ترقی اور خوشحالی کے لیے اولین شرط ہے۔ نئی سیکیورٹی پالیسی پر ناقدین کو اعتراض ہے کہ اس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک جیسے عسکریت پسند گروپوں سے کیسے نمٹے گا۔ افغان طالبان کا اتحادی حقانی نیٹ ورک وزیرستان کے علاقے کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں امریکی قیادت میں برسر پیکار افواج پر حملوں میں ملوث ہے۔ امریکی میڈیا کی کچھ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ کسی بڑے حملے کی صورت میں بھی پاکستان حقانی نیٹ ورک کو فوج کے ساتھ مبینہ تعلقات کے باعث نشانہ بنانے سے گریز کرے گا۔ تاہم سرتاج عزیز اس کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں،
I don't think that story is correct. Generally, we will take action against anybody who's
میرے خیال میں یہ خبر درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہم شدت پسندی یا دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث کسی کے بھی خلاف کاروائی کریں گے، سو اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان سفارتی کشیدگی کی ایک بڑی وجہ رہی ہے۔ وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی حقانی نیٹ ورک کو تحفظ فراہم کر رہی ہے تاکہ نیٹو افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اپنے حریف بھارت کو افغانستان میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے سے باز رکھا جا سکے۔ حقانی نیٹ ورک کے ارکان نے ابھی تک اپنے آپ کو پاکستانی طالبان کی پرتشدد سرگرمیوں سے الگ رکھا ہے، اور بنیادی طور پر ان کی توجہ افغان سرحد کے پار بغاوت پر مرکوز رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2011 کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات پر جمنے والی برف کچھ عرصے سے تیزی سے پگھلتی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا اس کا نتیجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کے ایک دوسرے سے بامعنی تعاون کی صورت میں نکل سکتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی۔ عائشہ خالد نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی سے ایک تقریب کے دوران۔
For the time being, it's only the targeted operations. But once the full-fledged operations are launched, they will target everybody, including the people that you are referring to.
پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے بارے میں یہ بات امریکہ کے لیے پاکستان کے نئے سفیر جلیل عباس جیلانی نے امریکی دارالحکومت میں ایک ایونٹ کے موقع پر پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی امتیاز کے کیے جانے والے اس آپریشن سے امریکی خدشات بھی دور ہوں گے۔
This is a very, very important relationship, and despite the lows, we both need each other. And this is
Ambassador Jilani ko kisi American think tank se inke khitab ka pehla mauka dene wali is taqreeb ka mauzu tha san 2014 mein Pak America taluqat. سن 2014 میں پاکستان کے پڑوسی افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ان تعلقات کی نوعیت پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سفیر جیلانی نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان اور امریکہ کا قریبی رابطہ موجود ہے۔
ہمارے خیال کے مطابق وڈرال کے بعد جو میجر رسپانسبلٹی آئے گی ٹو مینٹین سیکورٹی آن دی بارڈر بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، دیٹ وڈ کم آن پاکستان شولڈرز، اور اس کے لیے وی وڈ نیڈ گڈ سم گڈ کوآپریشن فرام دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔
دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان میں اس بات کا احساس شدت سے موجود ہے کہ داخلی سلامتی کو یقینی بنائے بغیر معاشی بحالی کے اہداف کا حصول ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ شدت پسندوں کے خلاف اس ٹارگیٹڈ کاروائی کے ایک بھرپور آپریشن میں تبدیل ہونے کی کب تک توقع کی جا سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں سفیر نے کہا،
وائل وی آر یہ جب تک ہم یہ ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، ہم نے ساتھ ساتھ ہی ان کو یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اگر وہ بات چیت کو تیار نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر ہمیں مجبوراً فل فلیجڈ آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے ابھی تک اپنے دروازے بند نہیں کیے ہوئے، اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی پروڈنٹ اور ایک اچھی پالیسی ہے جو کہ گورنمنٹ نے بنائی ہے۔
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی امریکہ کا پاکستان سے دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر ماروین وائن بوم کے مطابق یہ آپریشن امریکی دباؤ پر نہیں کیا جا رہا ہے۔
This is very much at the initiative of Pakistan.
یہ پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے، اور ہم دلچسپی کے ساتھ صورتحال کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مفاد افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے استحکام سے بھی وابستہ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں بہت پرواہ ہے۔
تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے باوجود سن 2001 سے اب تک خطے میں کم از کم ایک مفاد دونوں ممالک میں مشترک رہا ہے، اور وہ ہے قیام امن کے لیے دہشت گردی کا مقابلہ۔ تجزیہ کاروں کی رائے میں دونوں ممالک میں یہ خیال تقویت پا رہا ہے کہ اس مفاد کو پانے کے لیے دونوں کی اسٹریٹجیز جتنی یکساں ہوں گی، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ایک بھارتی فوجی نے کشمیر میں خود کو ہلاک کرنے سے قبل اپنے پانچ ساتھی سپاہیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
یہ واقعہ دارالحکومت سری نگر سے 12 کلومیٹر دور شمال میں واقع مانسبل علاقے میں بھارتی فوج کے کیمپ میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو پیش آیا۔ عہدیداروں کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ شورش مخالف راشٹر رائفلز کے ایک سپاہی رنویر سنگھ کا بدھ کی شام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ رات کے دوران رنویر نے اس بیرک میں جا کر جہاں اس کے ساتھی سو رہے تھے اندھادھند فائرنگ کی۔ پانچ سپاہی موقع ہی پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کا چھٹا ساتھی شدید طور پر زخمی ہوا۔ اپنے ساتھیوں کو ہدف بنانے کے بعد رنویر نے خود کو بھی گولی مار دی۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹنٹ کرنل این جوشی نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ملٹری کورٹ آف انکوائری بٹھا دی گئی ہے۔ شور زدہ کشمیر میں تعینات بھارتی حفاظتی دستوں میں اب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ حالیہ مہینوں میں ماہرین کے مطابق برادر کشی اور خودکشی کے واقعات کی بنیادی وجہ وہ نفسیاتی دباؤ ہے، جس میں فوجی اور نیم فوجی دستے ایک ایسے ماحول میں ڈیوٹی دیتے چلے آئے ہیں جہاں انہیں ایک طرف ہر وقت مسلمان عسکریت پسندوں کی طرف سے حملوں کا خدشہ رہتا ہے، اور دوسری جانب ان کے اور مقامی آبادی کے درمیان دوریوں کو کوششوں کے باوجود کم نہیں کیا جا سکا ہے۔ نیز سپاہیوں کو کئی کئی ماہ تک ایک ہی جگہ دشوار ماحول میں ڈیوٹی دینا پڑتی ہے اور رخصت پر جانے کی ان کی درخواستیں اکثر رد کی جاتی ہیں۔ تاہم عہدیداروں کے مطابق ماضی کے واقعات کی چھان بین اور ان کے تجزیے کے پس منظر میں کئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا مقصد فوجیوں میں پانے جانے والے نفسیات دباؤ اور دوسری مشکلات کو کم کرنا ہے، اور اس کے خواتر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ناخوشگوار واقعات کی تعداد میں کمی آ گئی ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
بھارتی آبدوز سندھو رتنا کے حادثے میں لاپتہ ہونے والے بھارتی بحریہ کے دو افسران کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارتی بحریہ کی آبدوز آئی این ایس سندھو رتنا کے حادثے کے وقت جو دو بحری افسران لاپتہ ہو گئے تھے وہ مردہ پائے گئے ہیں۔ بحریہ نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ حادثہ بدھ کی صبح ممبئی کے قریب ساحل سمندر سے 50 کلومیٹر دور پیش آیا تھا۔ آبدوز ممبئی کے ساحل پر پہنچ گئی ہے اور اس مقفل کمپارٹمنٹ کو کھولا گیا ہے جس میں خیال کیا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ کمانڈر کپیش موال اور لیفٹیننٹ منورنجن کمار پھنسے ہوئے تھے۔ ویسٹرن نیول کمانڈ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ حادثے کے دوران آبدوز پر کل 94 اہلکار موجود تھے، جن میں سے 5 اہلکار زخمی ہوئے تھے، جنہیں ہیلی کاپٹر کی مدد سے نکال کر اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ڈی کے جوشی نے استعفی دے دیا، جسے فوری طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ گزشتہ 7 مہینوں میں بحریہ میں کل 10 حادثات ہو چکے ہیں۔ بی جے پی نے تازہ حادثے کے بعد وزیر دفاع اے کے اینٹونی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جس کو کانگریس نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے تحت ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایڈمرل جوشی کا استعفی منظور کرنے پر بحریہ کے متعدد سابق افسران نے اے کے اینٹونی پر تنقید کی ہے۔ اینٹونی نے جوشی کے استعفے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ استعفی منظور کرنے سے قبل انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور تمام متعلقہ لوگوں سے مشورہ کیا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تھائی لینڈ کے انسداد بدعنوانی سے متعلق قومی کمیشن نے وزیر اعظم ینگلک شناوت کو 14 مارچ تک فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے کے الزامات کا جواب دینے کا وقت دیا ہے۔ سماعت کے دوران وزیر اعظم کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ندیم یعقوب کی زبانی۔
تھائی لینڈ کے قومی کمیشن برائے انسداد بدعنوانی نے وزیر اعظم ینگلک شناوت کو 14 مارچ تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنے فرائض میں کوتاہی برتنے کے الزامات کا جواب دے۔ کمیشن کی عمارت کے باہر وزیر اعظم کے ایک وکیل نارویچ للانگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پورے اعتماد ہیں کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے، معلومات اور شواہد فراہم کرنے کو تیار ہیں کیونکہ انہیں اپنی نیک نیتی پر اعتماد ہے۔ چاول کی ضمانت کے پروگرام سے کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اگر فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں نہیں ہوتا تو سینٹ میں انہیں امپیچمنٹ کے عمل کا سامنا ہو سکتا ہے یا ان پر فرد جرم عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت حکومت نے کسانوں سے مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ داموں پر چاول خریدے۔ حکومت کے پاس اب سٹاک میں ڈھیروں چاول ہیں جو وہ بیچنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کسانوں کی ادائیگیاں التوا کا شکار ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ وزیر اعظم کی قیادت کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ایک کسان کا کہنا ہے، اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ حکومت یہ مان لے کہ عوام انہیں اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم حکومت میں تبدیلی کو ترجیح دیں گے۔ ایک نئی حکومت ہمارے لیے شاید بہتری لا سکے۔ وزیر اعظم خود تو سماعت کے لیے حاضر نہیں ہوئیں، مگر انہوں نے سماعت کے لیے اپنا ایک قانونی نمائندہ بھیجا تھا۔ ینگلک پر الزام ہے کہ انہوں نے چاول پر برات کے پروگرام میں ہونے والی بدعنوانیوں کو نظر انداز کیا، جس سے حکومت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کے سینکڑوں حامی سماعت کو روکنے کی غرض سے کمیشن کی عمارت کے باہر جمع تھے، جس سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں حزب اختلاف کے رہنما سابق نائب وزیر اعظم ستیپ تھاکسوبان نے جمعرات کو عندیہ دیا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر قومی ٹی وی پر بحث مباحثے کی صورت میں۔ اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم ینگلک شناوت کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے پہلے تھاکسوبان کو مظاہرے ختم کرنے ہوں گے تاکہ تراشے ہوئے انتخابات کا عمل دوبارہ جاری ہو سکے۔ ندیم یعقوب، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اظہار رائے اور پرامن اجتماع کی آزادیاں انسانی حقوق کے عالمی منشور میں درج بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ انسانی حقوق ہیں۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں کیوبا کی حکومت کی جانب سے انسانی اور شہری حقوق کے علمبرداروں کو بلا جواز قید میں رکھنے، جسمانی تشدد اور دیگر ظالمانہ کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنوری میں کیوبا کے شہر ہوانا میں لاطینی امریکی ملکوں اور کیریبین جزائر کی 5 روزہ کانفرنس کے دوران کیوبا کے حکام نے اپنے ملک کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں حکومت مخالف تحریک کے سیکرٹری جنرل مینویل کوسٹا مورا سمیت کئی افراد کو گرفتار کیا تھا۔ بعد میں انہیں رہا تو کر دیا گیا، لیکن پابند کیا گیا کہ وہ ہر ہفتے پولیس کو رپورٹ کریں گے اور بیرون ملک سفر نہیں کریں گے۔ 5 فروری کو پولیس نے آنٹونیس کے نام سے ایک مشہور سیاسی کارکن جارج لوئس گارسیا پیریس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے کچھ دیر جیل میں بند رکھا۔ اطلاعات کے مطابق حکام نے دونوں میاں بیوی کا کمپیوٹر، ڈیٹا محفوظ کرنے والے آلات اور ایک ٹیلی ویژن سیٹ بھی قبضے میں لے لیا اور گارسیا پیریس کے گھر کے سامنے لگے ایک سیاسی بینر پر پینٹ کر دیا۔ 11 فروری کو گارسیا پیریس اور ان کی اہلیہ کو دوبارہ کئی گھنٹوں کے لیے اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے اس بلا جواز قید کے خلاف احتجاجی بھوک ہڑتال کی۔ 9 فروری کو سانتیاگو ڈی کیوبا کے کیتھیڈرل میں ہونے والی ایک ریلی کے لیے مارچ کرنے والے کیوبن پیٹریوٹک یونین کے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کیوبا کی حکومت کی جانب سے آزاد سول سوسائٹی کے پرامن اجتماع کے شریک افراد کو منتشر کرنے، ڈرانے، دھمکانے، ہراساں کرنے، بلا جواز قید میں ڈالنے، تشدد کا نشانہ بنانے اور دبانے کی مذمت کرتا ہے اور کیوبا کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ بلا جواز قید میں ڈالنے کا سلسلہ بند کیا جائے اور اس کے شہریوں کو اپنی رائے کے اظہار اور پرامن اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت دی جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسان صدیوں سے خلائی دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، گزشتہ ایک دہائی میں یہ خواہش زیادہ زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے اور مریخ پر انسانی آبادکاری کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، مگر سائنسدانوں نے متنبہ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر خلائی تسخیر اور خلا میں آبادکاری انسان کے بس میں نہیں ہوگی کیونکہ انسان کا خلا میں بہت دیر تک قیام ممکن نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدان خلا بازوں کو چاند اور مریخ پر مشن کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، مگر وہ خلا میں ان خلا بازوں کی صحت سے متعلق مسائل کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سیارے پر رہتے ہیں جہاں پانی 70% ہے۔ ہمارے جسم بھی تقریباً اتنے ہی پانی سے بنائے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشش ثقل 0 رہ جانے پر پانی جسم میں اوپر کی طرف آتا ہے، جس سے انسانی کھوپڑی پر دباؤ بڑھتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب 5 سال پہلے سائنسدان، جن میں خلاباز بھی شامل تھے، جب عالمی خلائی اسٹیشن پر زیادہ دیر گزار کر آئے تو انہیں اپنی نظر کمزور محسوس ہوئی۔ اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان خلابازوں کی آنکھوں کے ڈیلوں کو نقصان پہنچا تھا،
جبکہ تحقیق میں یہ بھی پتا چلا کہ خلا میں زیادہ وقت رہنے سے دائیں آنکھ کو بائیں آنکھ کی نسبت زیادہ نقصان پہنچا اور خواتین سے زیادہ مردوں کی آنکھیں زیادہ متاثر ہوئیں۔ اس سے قبل ماضی میں خلا میں زیادہ وقت گزارنے سے انسانی جسم میں موجود ہڈیوں کو نقصان پہنچنے کے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں، مگر خلا میں جانے والوں کو کئی اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں کھانے پینے اور سونے سے متعلق شکایات شامل ہیں۔ مگر اس سب سے بھی بڑا مسئلہ تابکاری سے نمٹنے کا ہے۔ جب ہم زمین پر موجود ہوتے ہیں تو ہم زمین کے ماحول اور زمین کی مقناطیسی کشش کے باعث محفوظ رہتے ہیں، جو کہ خلا میں موجود نہیں ہے۔ خلا میں موجود ہونے کا ایک اور مسئلہ زمین سے ابلاغ کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر مریخ سے زمین پر بھیجے جانے والا پیغام کئی منٹ بعد زمین پر پہنچتا ہے، اور زمین سے مریخ تک پیغام پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ صحت کے مسائل کے علاوہ خلا میں موجود خلابازوں کے لیے نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مسائل اس وقت شدید نوعیت اختیار کر سکتے ہیں جب خلاباز ٹیم کی شکل میں کسی مشن پر جاتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا اس صدی کے تیسرے عشرے تک انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مشن میں تقریباً 2.5 سال لگیں گے، جو کہ خلا میں اب تک رہنے والے زیادہ سے زیادہ عرصے کا 6 گنا زیادہ ہے۔ سن 2015 میں امریکی خلاباز اور روسی خلا نورد خلائی اسٹیشن پر 1 سال کی مدت گزاریں گے۔ روسی خلاباز ویلری پولیاکوو اس سے قبل سن 1994 میں خلا میں 1 سال سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بالی ووڈ فنکاروں کی ادھوری محبتوں کی۔ رنویر سنگھ اور انوشکا شرما۔ باجا بارات کی ہٹ جوڑی رنویر سنگھ اور انوشکا شرما نے پہلے پہل تو اپنے تعلق سے انکار کیا، لیکن پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں اقرار کر ہی بیٹھے۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ دونوں الگ ہو گئے۔ کرینہ کپور اور شاہد کپور۔ اور شاہد بالی ووڈ کی وہ جوڑی تھے جو سرعام اپنی محبت کا اقرار کرتے شرماتے نہیں تھے۔ کرینا شاہد کی دیوانی تھی اور یہی حال شاہد کا بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ سن 2007 میں کرینا کی فلم ٹشن اور شاہد کی فلم قسمت کنیکشن کی شوٹنگ کے دوران دونوں کی لو سٹوری میں ٹوسٹ آ گیا۔ کرینا اپنے کو سٹار سیف علی خان کی محبت میں مبتلا ہو گئی تو شاہد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ودیا بالن میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کرینا نے تو سیف کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا، لیکن شاہد پریانکا چوپڑا اور سوناکشی سنہا سے دوستی کے چرچوں کے باوجود اب تک اکیلے ہیں۔ خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے رات کی شب کے 9 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ہماری نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ہمارے اس آخری پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر رودابا ناصر اور ساؤنڈ انجینئر راب میکلین۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔